بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میر زادہ۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آس پاس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام افکار و نظریات آپ سن سکیں گے، اور پروگرام افکار و نظریات کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں شیو سینا کے باغی گروپ اور بی جے پی کی مخلوط حکومت کو اعتماد کا ووٹ۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مونس الہی کی عبوری ضمانت کی مدت میں توسیع۔ دوحہ مذاکرات میں شریک امریکی مذاکراتی ٹیم پر ایرانی وزیر خارجہ کی تنقید، مقابلے فریق تیاری کے بغیر شریک ہوا تھا۔ غاصب حسین حکومت کی میٹرو سروس پر بڑا سائبر حملہ۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں شیو سینا کے باغی گروپ کے لیڈر اور نو منتخب وزیر اعلی ایک ناتھ شندے نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایک ناتھ شندے کی حکومت کے حق میں 164 جبکہ اس کی مخالفت میں صرف 99 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ کانگریس کے 10 اور بعض دیگر پارٹیوں کے ممبران اسمبلی ایوان سے غیر حاضر رہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ کے ایک اور رکن اسمبلی ایک ناتھ شندے کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی حکومت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ایوان میں ووٹوں کے دوران اپوزیشن ممبران نے ای ڈی کے نعرے لگائے۔ اس سے پہلے اتوار کو اسمبلی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی بی جے پی اور شندے گروپ کے امیدوار کو 164 ووٹ ملے تھے۔ شندے کے ذریعے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لے جانے کے بعد شیو سینا ادھو ٹھاکرے نے مہاراشٹر کی موجودہ نئی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ پیسے کے بل پر یہ حکومت بنائی گئی ہے۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے گروپ نے کہا ہے کہ وقت مشکل ضرور ہے، لیکن ہم پھر اپنی طاقت واپس لائیں گے۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش کے کلو علاقے میں پیر کی صبح ایک مسافر بس کے گہری کھائی میں گر جانے سے اسکولی بچوں سمیت کم از کم 16 افراد ہلاک اور 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ حادثہ صبح اس وقت پیش آیا جب سنج کی طرف جا رہی بس جنگلاتی علاقے میں بے قابو ہو کر سڑک سے گہری کھائی میں جا گری۔ رپورٹ کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کام شروع کر دیا۔ بعض زخمیوں کی تشویشناک حالت کے پیش نظر ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور حکومت نے بس اور کار بنانے والے کارخانوں سے حفاظتی تدابیر بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وادر ہے کہ ہندوستان میں ہر سال 30 لاکھ سے زائد سڑک حادثوں میں ہزاروں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لاہور کی بینکنگ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مونس الہی کی عبوری ضمانت میں 14 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت میں توسیع کے لیے لاہور کی بینکنگ عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ کیس کا بڑا حصہ آ چکا ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ بینکوں میں 10 سال پرانا ریکارڈ ضائع کر دیا جاتا ہے، اس لیے تفتیش کے لیے وقت درکار ہے۔ دوسری جانب عدالت نے کہا ہے کہ عبوری ضمانت کو غیر معینہ مدت تک کے لیے التوا میں نہیں رکھ سکتے اور اگلی تاریخ تک تفتیش مکمل ہو جانی چاہیے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر مونس الہی پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ویانا اور دوحہ میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ہونے والے مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فریق کسی تیاری کے بغیر دوحہ مذاکرات میں شریک ہوا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ایران حالیہ دوحہ مذاکرات کو مثبت سمجھتا ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکی فریق سفارتکاری سے کس طرح استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران نے اپنی مثبت تجاویز اور نظریات کو پیش کیا ہے کہا کہ اس وقت سفارتکاری کا راستہ کھلا ہوا ہے اور ایران ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کو آخری مرحلے تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ اور مخلص ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی معاہدے کی پابندی کی ہے اور اسے فریق مقابل سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر صحیح طرح عمل کرے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کیتھرین کولونا کو فرانس کی وزیر خارجہ مقرر کیے جانے کی مبارکباد دی اور باہمی احترام کی بنیاد پر پیرس کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے پر تہران کی آمادگی پر زور دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے تہران اور پیرس کے درمیان اچھے تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایٹمی مذاکرات جاری رہنے اور پابندیوں کی منسوخی کی ضرورت پر تاکید کی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کولونا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سمجھوتا طے پانا سمجھوتا نہ ہونے سے بہتر ہے کہا کہ تمام فریقوں کو اطمینان بخش سمجھوتے کے حصول کے لیے مذاکرات اور گفتگو کے موقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ ایران اور فرانس کے نئے سفیر جلد ہی اپنا کام شروع کر دیں گے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور تعلقات میں توسیع کا عمل تیزی سے آگے بڑھے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر 2021 سے شروع ہوا تھا، جو 11 مارچ 2022 کو یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل کی تجویز پر روک دیا گیا تھا تاکہ مذاکرات کار اپنے اپنے دارالحکومتوں میں جا کر سیاسی صلاح و مشورے کر سکیں، لیکن اس وقت سے اب تک امریکہ کی جانب سے ایران کے سلسلے میں واشنگٹن کے غیر قانونی اقدامات کی تلافی کے لیے فیصلہ کرنے میں پس و پیش کی بنا پر ویانا مذاکرات رکے ہوئے تھے۔ تاہم یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل کے حالیہ دورے تہران اور ایران کے اعلی حکام سے ملاقات کے بعد پابندیوں کی منسوخی کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 28 اور 29 جون کو مذاکرات انجام پائے۔ مغربی افغانستان میں طالبان کے فوجی اہلکاروں پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 12 طالبان فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مغربی افغانستان کے شہر ہرات کے سیکورٹی افسران نے بتایا کہ طالبان انتظامیہ کے فوجی اہلکاروں کی گاڑی پر یہ حملہ پیر کو کیا گیا، جس میں 12 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ حملہ آور 3 افراد تھے جنہوں نے فائرنگ کے علاوہ دستی بموں کا بھی استعمال کیا۔ اس موقع پر طالبان کے فوجی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا جبکہ 2 دیگر فرار ہو گئے۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح ہے گزشتہ برس اگست میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے طالبان افغانستان میں امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور افغانستان میں ہونے والے بیشتر حملوں اور بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہوں نے قبول کیے، جن میں اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ طالبان داعش دہشت گرد گروہ کو افغانستان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے ہیں۔ سعودی حکومت کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ تل ابیب میٹرو سسٹم پر ایک بڑا سائبر حملہ کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کے متعدد اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فائلوں پر اب تک 12 سائبر حملے ہو چکے ہیں۔ صابرین نیوز چینل نے پیر کو عبرانی زبان میں شائع ہونے والے صہیونی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی کہ عراق کے اندر سے تل ابیب میٹرو سسٹم کے کمپیوٹر سرور کنٹرول مانیٹرز اور ڈیٹا سسٹم کو بڑے پیمانے پر سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینی حکومت کے مختلف اداروں کے کمپیوٹر سسٹم اور ویب سائٹوں کو اب تک کئی بار عراق کے اندر سے سائبر حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس طرح کا تازہ ترین حملہ گزشتہ مہینے کے آخر میں انجام پایا تھا، جس میں شارپ بوائے نامی ہیکرز گروپ نے سینی حکومت کی سیاحت سے متعلق سائٹوں کو ہیک کر کے مالوار نامی سائبر اٹیک کیا تھا۔ ان سائٹوں پر 200 افراد کے بارے میں اطلاعات اور ان کے کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات موجود تھیں۔ 2 مہینے پہلے بھی عراق سے ہی الطاہرہ نامی سائبر ٹیم نے یا الاثارات ابو مہدی کے سلوگن کے ساتھ سینی حکومت کے ٹرانسپورٹ سسٹم اور اس کے بنیادی ڈھانچوں پر بڑا حملہ کر کے سینی حکومت کی ٹرانسپورٹ کمپنی کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ صہیونی ذرائع نے حالیہ مہینوں دوران مقبوضہ فلسطین میں موجود اہم کمپنیوں پر متعدد سائبر حملوں کی رپورٹیں شائع کی تھیں۔ عراقی ہیکروں نے گزشتہ 3 مہینے کے دوران مسلسل دو روز تک تلابیب کے بن گورین ایئرپورٹ اور بینکوں کے سرور اور ویب سائٹوں کو ہیک کر کے انہیں دسترس سے دور کیے رکھا، اور الطاہرہ نامی گروہ نے صہیونی حکومت کی ویب سائٹوں اور سرور پر سائبر اٹیک کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انہوں نے صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل 9 کو بھی سائبر حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کی بنیادی تنصیبات پر مختلف گروہوں کے سائبر حملوں اور اہم دستاویزات اور اطلاعات تک رسائی حاصل کر کے انہیں منتشر کر دیے جانے سے سائبر کے میدان میں اس غاصب حکومت کی کھوکھلی بالادستی کا بھرم چکنا چور ہو گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے کہا کہ صہیونی دشمن استقامت کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ محمد رات نے کہا کہ صہیونی دشمن شروع میں ہمیں ایک ٹیکٹیکل دشمن سمجھتا تھا، لیکن اب حالت یہ ہو گئی کہ وہ استقامت کو اپنے وجود اور سیکورٹی اور فوجی نظام کے لیے خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ میں استقامت کے وفادار دھڑے کے سربراہ محمد راد نے کہا کہ مختلف فریقوں کی جانب سے مزید حصہ لینے کی دوڑ کے بغیر ہم جلد سے جلد حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ استقامت کے وفادار دھڑے کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جلد سے جلد حکومت تشکیل پانا چاہیے تاکہ صدارتی انتخابات کے انعقاد کی تیاری کی جا سکے۔ صہیونی میڈیا نے خبر دی کہ حالیہ 2 مہینوں میں ایران مخالف اسرائیل کی سیکورٹی سرگرمیوں سے متعلق 9 خفیہ اور حساس اطلاعات فاش ہو چکی ہیں اور اسے انٹیلیجنس کی شکست سے تعبیر کیا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کان صہیونی ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکام کو ابھی حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران ایران کے خلاف اسرائیلی اقدامات اور سیکورٹی سرگرمیوں سے متعلق 10 خفیہ اور حساس اطلاعات لیک ہو گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے لیے اس خطرناک سیکورٹی واقعے کے بعد صہیونی وزیر جنگ نے اس کی تحقیقات کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کان صہیونی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق ایسا نظر آتا ہے کہ مصر میں سعودی عرب کے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف فیاض الرویلی کے ساتھ صہیونی حکومت کے چیف آف آرمی اسٹاف کے سربراہ کے درمیان خفیہ اجلاس کے موضوعات بھی لیک ہونے والی اطلاعات میں شامل ہیں۔ دراصل صہیونی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ترجیح یہ پتہ لگانا ہے کہ اطلاعات کہاں سے لیک ہو رہی ہیں، اور ان کی اصلی تشویش یہ ہے کہ ان واقعات سے مستقبل میں صہیونی حکومت کی سیکورٹی اور جاسوسی کاروائیوں کے عمل کو نقصان پہنچے گا۔ جاہر سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن میں 117 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے سعودی اتحاد کو خبردار کیا کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ جنگ بندی کی مدت میں دوبارہ توسیع نہ کی جائے۔ یمن کے سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے باوجود سعودی اتحاد کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد الجوف، معارب، حجہ، زالے، سعدہ، تعز صوبوں اور سرحدی علاقوں میں جاسوسی پروازیں انجام دے کر جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جاہر سعودی اتحاد معارب، تعز، حجہ، سعدہ، زالے اور جیزان صوبوں میں رہائشی مکانات، فوج اور رضاکار فورسز کے اڈوں پر توپوں، راکٹوں اور مارٹر گولوں سے حملے کرتا ہے۔ یمن جنگ بندی سمجھوتے کی جاہر سعودی اتحاد کی جانب سے 12 خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے صلاح مشورے کے بعد تقریباً ایک مہینے پہلے جنگ بندی کی مدت پھر 2 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ دوسری جانب سنا حکومت نے خبردار کیا کہ اگر جاہر سعودی اتحاد کے ساتھ معاہدہ ہونے میں ناکامی ہوئی تو پھر سے یمن کی جاہر قوتوں سے آزادی کے لیے آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے سعودی اتحاد کو خبردار کیا کہ ممکن ہے کہ جنگ بندی کی مدت میں دوبارہ توسیع نہ کی جائے۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اگر جاہر سعودی اتحاد کے ساتھ معاہدے میں ناکامی ہوتی ہے یا اس میں یمن کے انسانی اقتصادی پہلوؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر وہ جاہر قوتوں کو جنگ بندی کا ڈھونگ پھر سے نہیں کرنے دیں گے، اور یمنی فوج جاہر ممالک کے وجود سے اپنے ممالک کو پاک کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دے گی۔ سعودی عرب، امریکہ متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے 26 مارچ 2015 سے یمن کو بری بحری اور فضائی جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ روس نے یوکرین کے اہم شہر لیسیچانسک پر کنٹرول حاصل کر لیا، جس کے بعد یوکرین کی فوج نے اس شہر سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ فارس خبر رسائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی فوج نے اہم شہر لیسیچانسک سے پسپائی اختیار کی اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس شہر سے نکل جائیں۔ یوکرین کے صدر زلنسکی نے اہم شہر لیسیچانسک کے سقوط کر جانے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ہم اپنی سرزمین کے ہر ایک حصے من جملہ لیسیچانسک کو دوبارہ لے لیں گے۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ سرگئی شوئگو نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کو عوامی جمہوریہ لوہانسک کی آزادی سے آگاہ کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ روس کی طرف سے ایسی کامیابیوں کا دعویٰ روسی افواج کے لیے ایک فیصلہ کن پیش رفت کی طرف اشارہ ہے، جو حملے کے 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے دارالحکومت کیف سے اپنی توجہ ہٹانے کے بعد مشرقی یوکرین کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما لیے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھی نے جب پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب سے یہ پوچھا کہ بائیڈن کے بارے میں یہ شور اٹھا تھا کہ وہ خطے کا دورہ کرنے والے ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنا دورہ مؤخر کر دیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جولائی کے وسط میں ان کا دورہ انجام پائے گا، تو اس میں دو سوال یہ ہیں کہ اس دورے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور جو مؤخر کیا تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو ان کا جواب کچھ یوں تھا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فکرا جو ابتدا میں میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اور جناب جو بائیڈن صاحب ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ایروڈروم جس کو کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں ایک پتھر ہی نہیں آ سکتا سجائے جو فلسطینیوں کے میزائل ہوں، وہ ناکام ہوا ہے، اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ اپنے بوجھ سے گر گئی ہے، اور پہلی دفعہ اتنی شدید اینٹی فلسطین حکومت آئی، اور قابض بستیوں کے آرتھوڈاکس یہودی حکومت میں تھے، اور وہ فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے لیے معروف ہیں، اور وہ اسرائیل جو کہ پورے لبنان پر قبضہ کر لیتا تھا، اور وہ اسرائیل جو عراق کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ فلسطین جو کہ صحرائے سینا میں جو مرضی آتی کی کاروائیاں کرتا تھا، اب وہ غزہ، اریحا اور حتیٰ کہ ان علاقوں میں بھی جہاں پر ان کے دوست الفتح کی حکومت ہے، ان علاقوں میں بھی ریزسٹنس کو بالخصوص جنین کا نام لے رہے ہیں، وہاں پر ریزسٹنس کو اور استقامت کی تحریک کو نہیں روک سکتا، تو اسرائیل کو دراصل اندر سے گیوں کھا گئی ہے۔ اب پوری دنیا کی دولت بھی، جیسے کہ امریکہ اسرائیل پر نشاور کرتا ہے، پوری دنیا کی دولت بھی اسرائیل پر نشاور کرے تو اسرائیل ایک فیل، ناکام اور اس علاقے میں تباہ کن حکومت کے طور پر معروف ہو گئی ہے، اور اسرائیل کچھ وقت نہیں جاتا کہ اپنے وزن سے گر جائے گی، اور وہ جو انہوں نے ایک آؤٹ پوسٹ بنائی تھی، ایک کلونیل نظام اربوں کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا، وہ ان کو لے ڈوبے گا اور وہ تباہ ہو گئی ہے۔ تو جناب جو بائیڈن اگر آنا چاہتے تھے، اور دوسری دفعہ ان کا دورہ التوا میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس کا مقصد فقط اسرائیل کا، امریکہ کا جو ابراہم اکارڈ ہے اس کی ایکسٹینشن تھی، کیونکہ اب جنگی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے اگر صہیونی حکومت ناکام ہوئی ہے تو سفارتی لحاظ سے عربوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے، اور بحرین اور قطر اور مراکش اور مصر کے پاس، یو اے ای کے پاس اب باری تھی کہ سعودی عرب بھی ان سے تعلقات بحال کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مصر اپنے دو جزیرے، سعودی عرب اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہے، وہاں کی پارلیمنٹ میں اور وہاں کی سپریم کورٹ نے یہ اجازت دے دی ہے، لیکن جو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے مطابق اب اسرائیل یہ احسان جتا رہا ہے کہ میں مصر کو اجازت دے رہا ہوں کہ یہ دو جزیرے جو سوورن کنٹری مصر ہے وہ سعودی عرب کو دینا چاہتا ہے ریڈ سی کے، تو وہ اسرائیل کے مرہون منت ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کبھی بھی, کیونکہ حکومت وہاں گر چکی ہے, اکثریت کھو چکی ہے, دوسرے الیکشن ہوں گے تو جناب جو بائیڈن اپنے خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے اور مشرق وسطی کی ناکام حکومت کو سہارا دینے کے لیے شاید مشرق وسطی کا دورہ خواب ہی رہے گا.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام ماضی میں 13 تیر 4 ذی الحجہ اور 4 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار ذی الحجہ سن 418 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور ابو اسحاق اسفرائنی کا انتقال ہوا. وہ رکن الدین کے نام سے مشہور تھے. انہیں علم فقہ, اصول فقہ اور دیگر دینی علوم پر عبور حاصل تھا. وہ نیشہ پور کے مدارس میں درس دیا کرتے تھے. ان کی کتاب الجامع فی اصول الدین بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. چارج لہجہ سن 681 ہجری قمری کو ساتویں صدی ہجری کے عظیم مورخ اور سیاسی شخصیت ابو المظفر عطا ملک جوینی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے علمی مراحل طے کرنے کے بعد منگولوں کے درباروں میں دیوانی اور انتظامی عہدے سنبھالے اور ان میدانوں میں بڑی تیزی سے ترقی کی۔ منگولوں کے دربار میں عطا ملک کی موجودگی سے ان کے سخت اور بے رحمانہ رویے میں کسی حد تک کمی آئی اور ایران کے ثقافتی آثار تباہ ہونے سے بچ گئے۔ بغداد پر قبضے کے ایک سال بعد ہلاکو خان نے عطا ملک کو اس شہر کے انتظامات کا مالک و مختار بنا دیا۔ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بغداد کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی۔ عطا ملک نے 24 سال تک عراق کا انتظام سنبھالا، لیکن ان کے دشمنوں نے ان کے خلاف منگول بادشاہ کے کان بھر دیے، جس کی بنا پر بادشاہ عطا ملک سے بدزن ہو گیا اور ان پر اس قدر سختیاں کی کہ وہ ان سختیوں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ ان کی اہم تاریخی کتاب جہاں گشا کے نام سے معروف ہے۔ چار جولائی سن 1776 عیسوی کو امریکہ نے برطانیہ سے علیحدگی حاصل کی۔ امریکہ میں ریڈ انڈینوں کی بے کنی کیے جانے کے بعد سفید فام انگریزوں کی آبادکاری کا کام 17ویں صدی کے اوائل میں ہی شروع ہو گیا تھا، جس کے سبب آہستہ آہستہ انگریزوں کی آبادیاں پورے امریکہ میں پھیل گئیں۔ یوں یہاں پر انگریز پوری طرح مسلط ہو گئے۔ بعد میں یہاں قابض انگریزوں نے ایک مستقل نظام حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر دو بڑے طبقے وجود میں آئے۔ ایک طرف سیموئیل ایڈمز اور جان ہینکاک جیسے افراد تھے جو برطانیہ سے امریکہ کی علیحدگی کے خواہاں تھے، اور دوسری طرف جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن اور ٹامس جیفرسن جیسے افراد تھے جو برطانیہ سے وفاداری پر ثابت قدم تھے۔ آخرکار پہلا گروہ کامیاب ہوا اور 4 جولائی سن 1776 کو امریکہ کی 13 کی 13 ریاستوں نے برطانیہ سے علیحدگی کے بل پر دستخط کر دیے۔ اس طرح اس خطے میں سفید فام انگریزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حکومت قائم کر لی۔ چار جولائی سن 1848 عیسوی کو معروف فرانسیسی شاعر اور مصنف فرانسوا رینے شاتو بریان کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1768 میں پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مدت تک امریکہ میں اور پھر برطانیہ میں رہے۔ شاتو بریان انقلاب فرانس اور نیپولین بوناپارٹ سے بالکل متفق نہیں تھے۔ وہ نیپولین کی جلا وطنی کے بعد ملک سے باہر مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی نگارشات جاذبیت، جذبات، احساس اور فن ظرافت سے بھرپور تھیں۔ شاتو بریان کی معروف تحریروں میں جلال مسیحیت، موت کے بعد کی یادیں اور گمشدہ بہشت کے ترجمے کا نام قابل ذکر ہے۔ چار جولائی سن 1974 عیسوی کو فلسطین کے مفتی اعظم اور عرب کے سیاسی و مذہبی رہنما امین الحسینی نے وفات پائی۔ وہ سن 1893 میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے وطن اور پھر جامعۃ الازہر میں تعلیم حاصل کی۔ امین الحسینی اپنے بھائی کی وفات کے بعد فلسطین کے مفتی اعظم قرار پائے۔ سن 1931 میں امین الحسینی نے بیت المقدس میں اسلامی کانفرنس طلب کی، جس میں علامہ اقبال اور مولانا شوکت علی جیسے اکابرین نے شرکت کی۔ سن 1936 میں آپ نے فلسطین کی آزادی کے لیے علم جہاد بلند کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر انہوں نے جرمنی میں یہودیوں کی سازشوں کے خلاف بے پناہ کام کیا۔ سن 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں عرب نیشنل گارڈوں کی قیادت کی اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں موت سے 3 ماہ پہلے پاکستان میں منعقد ہونے والی دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ تیرہ تیر سن 1350 ہجری شمسی کو ایرانی ادب کے معروف اور بلند پایا استاد ڈاکٹر محمد معین فارسی ادب میں برسوں کی کوشش اور تحقیقات کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر رشت کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ پروفیسر معین سن 1321 ہجری شمسی میں فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے طالب علم تھے۔ بعد میں وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور سن 1325 ہجری شمسی میں علامہ دہ خدا کی مدد سے فرہنگ دہ خدا کی اشاعت میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر معین نے دنیا کی مختلف معروف اور معتبر یونیورسٹیوں اور علمی اداروں سے بہت سے انعامات حاصل کیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے اگلا پروگرام آس پاس۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ ایرانی کیلنڈر میں 27 جون سے 3 جولائی کے ایام میں امریکی انسانی حقوق کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ یہ ہفتہ منائے جانے کا مقصد امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے متعدد جرائم، خاص طور پر ایرانی عوام کے خلاف انجام دیے گئے جرائم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں مغربی ایشیائی خطے میں امریکی انسانی حقوق کے جرائم کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف انجام پانے والے امریکی جرائم کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر
پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کینا تیری بن کے گری برق غم چور جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی توفے گرا بار ہے عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے.
مغربی ایشیا خطہ ان خطوں میں سے ایک ہے جہاں امریکہ نے خطے کی اقوام کے خلاف انسانی حقوق کے متعدد جرائم کا ارتکاب کیا ہے. عراق اس حوالے سے ایک واضح مثال ہے. امریکہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بہانے سن 2003 میں عراق پر حملہ کیا تھا، لیکن عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا وجود کبھی بھی ثابت نہیں کر سکا. عراق کے خلاف امریکی جنگ نے ملک کو بھاری نقصان پہنچایا. اس جنگ میں براہ راست اور بالواسطہ ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اعداد و شمار سامنے رکھے گئے ہیں. کچھ بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق جنگ شروع ہونے کے 4 سال کے بعد یعنی صرف سن 2007 تک 1.2 ملین عراقی مارے گئے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں تقریباً 40% خواتین اور بچے ہیں. مشہور نیشنل جیوگرافک میگزین نے جنگ کے آغاز کے 10 سال کے بعد سن 2013 میں اعلان کیا ہے کہ امریکی حملے سے 1 لاکھ افراد مارے گئے اور 1 لاکھ عراقی بے گھر ہوئے، نیز مہاجر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہوئے. لیکن ریڈ کراس نے بے گھر عراقیوں کی تعداد کا تخمینہ 3 لاکھ سے زیادہ لگایا ہے. اس کے علاوہ صرف امریکی حملے کے پہلے 3 سالوں میں آدھے سے زیادہ عراقی ڈاکٹروں نے ملک چھوڑ دیا. سن 2007 تک بچوں میں غذائیت کی کمی 28% تک پہنچ گئی تھی. سرکاری رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ 60% سے زیادہ عراقی بچوں کو دماغی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. بین الاقوامی رپورٹوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر سال 40,000 سے زیادہ عراقی خواتین کو اغوا کیا گیا اور امریکی ٹھیکے داروں کے ذریعے انہیں نامعلوم مقامات پر فروخت کیا جاتا رہا. اس طرح کے جرائم کے لیے صرف اور صرف امریکی حکومت کو جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے. امریکی انسانی حقوق کے جرائم صرف عراق تک محدود نہیں تھے. شام، فلسطین اور یمن بھی براہ راست اور بالواسطہ طور پر امریکی جرائم کا منظر پیش کر رہے ہیں. امریکی حکومت سن 2011 سے شام میں دہشت گرد گروہوں کی مدد کر رہی ہے. شام میں دہشت گردی کی حمایت کا نتیجہ لاکھوں شامیوں کا قتل اور زخمی ہونا ہے. اسی طرح ملک کے اندر اور باہر 13 ملین سے زیادہ شامیوں کی نقل مکانی کے ساتھ ساتھ ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی شامل تھی. امریکہ اب بھی شام میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے. فلسطین امریکی انسانی حقوق کے جرائم کا ایک اور علاقہ ہے. امریکہ صہیونی حکومت کا اہم ترین حامی ہے. دراصل فلسطین مخالف صہیونی حکومت انسانیت کے خلاف مسلسل جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور مختلف امریکی حکومتیں ان جرائم کی حمایت کرتی ہیں. فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے تسلسل کی ایک اہم وجہ امریکی حمایت ہے. فلسطینی اور مسلم بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں بات کرنا اور امریکہ کے کردار کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکومت صہیونی حکومت کو شہریوں پر بمباری کرنے کے لیے جدید ہتھیار اور بم مہیا کرتی ہے اور پھر اقوام متحدہ میں اپنی ویٹو طاقت کا استعمال کرتی ہے تاکہ صہیونی حکومت کو مقدمے اور سزا سے بچایا جا سکے. یمن میں انسانی حقوق کی پامالی میں امریکی حمایت اور انسانی حقوق کے جرائم میں شامل ہونے کے اس کے براہ راست اور بالواسطہ ثبوت موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے مطابق سعودی عرب نے سن 2015 میں امریکی ہری جھنڈی کے ساتھ مغربی ایشیا کے غریب ترین عرب ملک یمن کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، جبکہ یمن کو 21ویں صدی کی سب سے بڑی انسانی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی عرب جارحیت کے سیاہ ترین ریکارڈ کے ساتھ سہونیوں کے شانہ بشانہ نہتے یمنیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور امریکہ اس حقیقت کو یعنی یمن میں سعودیوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کو چھپا کر اس کے بدلے میں سعودی عرب سے تیل حاصل کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اسی تناظر میں فرماتے ہیں، اسلامی دنیا کے مختلف معاملات من جملہ یمن، شام، عراق اور بحرین میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں امریکی شریک ہیں۔ بلا شبہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی امریکی جرائم کا سامنا کرنے والا اہم ترین ملک ہے۔ دوسرے الفاظ میں کوئی بھی ملک اسلامی جمہوریہ ایران سے زیادہ امریکی جرائم کا براہ راست یا بالواسطہ نشانہ نہیں بنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران جو اسلامی انقلاب کے بعد قومی آزادی کا خواہاں تھا، ہمیشہ امریکی حملوں کا نشانہ رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی جرائم کی فہرست پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی میں امریکہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ایرانی سرمایہ کی ضبطی، 8 سالہ جنگ میں عراق میں صدام حکومت کی حمایت، طبس پر حملہ، علیحدگی پسندوں کی مدد، انقلاب دشمن عناصر کے ذریعے انتشار اور بدامنی پیدا کرنا، نیز ایٹمی سائنسدانوں کا قتل، وہ چند مثالیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں۔ 4 جولائی سن 1988 کو ایرانی مسافر بردار طیارے پر حملہ اور اس کے 290 مسافروں کی شہادت ایران کے اندر منافقین اور صہیونی حکومت کی متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں، اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ الٹنے کے لیے بھاری بجٹ مختص کرنا، جامع پابندیاں اور یہاں تک کہ ضروری اشیاء اور ادویات ایرانی قوم تک نہ پہنچنے دینا وغیرہ امریکی حکومت کے اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے شہریوں کے خلاف انسانی حقوق کے چند جرائم ہیں۔ اسلامی انقلاب کے 44 سال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایران کے خلاف امریکی اقتصادی جنگ، جس کا مقصد ایرانی عوام کے لیے اقتصادی حالات کو مشکل بنانا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے ایران کے خلاف ایکشن گروپ کے نام سے ایک گروپ تشکیل دے کر دوسری حکومتوں کو ان کے منصوبے پر عمل کرنے پر مجبور کرنا انسانی حقوق کے بین الاقوامی منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مختلف ممالک اور کمپنیوں کو دھمکیاں دے کر ایران کے ساتھ تجارت، ادویات، تیل اور فوج وغیرہ کے شعبوں میں تعاون اور تجارت سے روکنے کی کوشش کرنا انسانی حقوق کی پامالی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اس طرح لوگوں پر مزید سخت معاشی حالات مسلط نہیں ہو رہے ہیں؟ واشنگٹن کے دعووں کے برعکس پابندیاں حکومت سے زیادہ عام لوگوں، خاص طور پر کمزور طبقے کو نشانہ بناتی ہیں۔ ان جرائم کے علاوہ قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کا قتل بلا شبہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سب سے اہم اور بڑا امریکی جرم ہے۔ جنوری سن 2020 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے براہ راست حکم پر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا۔ کورونا کے دور میں ایران پر طبی اور صحت سے متعلقہ ادویات پر پابندی امریکہ کا ایک اور سنگین جرم ہے۔ ایسے وقت جبکہ دنیا مہلک کورونا وائرس سے متاثر تھی اور اس بیماری سے نمٹنے کے قابل نہیں تھی، امریکی حکومت نے طبی اور صحت کے شعبوں تک میں ایران کے خلاف پابندیاں اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایران کے خلاف امریکی جرائم کی گنتی تعداد سے باہر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سن 2009 میں اپنی نوروز تقریر میں کہا تھا کہ شروع سے ہی امریکی حکومت نے اس انقلاب کا سامنا ایک گھناونے، تلخ چہرے اور مخالفت کے لہجے سے کیا۔ یقیناً وہ اپنے حساب میں درست تھے۔ ایران انقلاب سے پہلے مکمل طور پر امریکہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایران کے اہم وسائل، سیاسی فیصلہ سازی کے مراکز اور حساس مراکز سب امریکہ کے اختیار میں تھے۔ یہ ملک امریکیوں اور امریکی فوجیوں کے لیے ایک چراگاہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا، وہ چاہتے تو اتنی مخالفت نہ کرتے، لیکن انقلاب کے آغاز سے ہی امریکی حکومت، چاہے اس کے ریپبلکنز صدور ہوں یا ڈیموکریٹ، سب نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ زیادتی کی اور مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کسی سے پوشیدہ ہو۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ایران کے اخبار روزنامہ وطن امروز کی جانب، جس کی تفصیلی خبر کا عنوان کچھ یوں ہے کہ سیہونیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیان۔ وزیر خارجہ نے اپنے دورے دمشق کے موقع پر اپنے شامی ہم منصب سے ملاقات کی اور مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے ایران اور مصر اور ایران اور اردن کے مابین انٹیلیجنس حکام کی ملاقات پر عراق کے وزیر خارجہ کے بیان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تعلقات میں فروغ کے سلسلے میں مصر کے ساتھ ایران کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو علاقے کے لیے بھی مثبت قرار دیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیہ نے بتایا کہ اس سفر میں شام کے صدر بشار اسد کے دورے تہران میں ہونے والے فیصلوں پر بات چیت ہوئی. اس سلسلے میں اچھی پیش رفت بھی حاصل ہوئی اور طے پایا کہ دونوں ممالک کی مشترکہ اقتصادی کمیشن کی نشستیں منعقد ہوں. ڈاکٹر امیر عبداللہیہ نے شام اور ترکی کے درمیان کشیدگی اور انقرہ کی جانب سے شام کے حدود میں فوجی کارروائی کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تہران اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تہران اس معاملے میں جنگی طریقہ کار کو مسترد کرتا ہے. شام کے قومی سلامتی کے مشیر علی مملوک سے ملاقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سے شام کے حدود پر سیہونیوں کے گستاخانہ حملوں پر بات چیت ہوئی. وزیر خارجہ نے کہا کہ سیہونیوں نے اپنا پاؤں اپنی چادر سے زیادہ پھیلا لیا ہے جس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. اسامین اب چلتے ہیں نوائے وقت کی جانب اور اس کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ واحد راستہ انتخابات کا فوری اعلان اور انتخابات کا شفاف اور آزادانہ انعقاد ہے. بات کہی عمران خان نے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے پشت پناہوں کے لیے میرا واضح پیغام ہے کہ فساد کی جس دلدل میں ہم دھستے جا رہے ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات کا فوری اعلان اور انتخابات کا شفاف اور آزادانہ انعقاد ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ کرپشن سے جمع کیے ہوئے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے ٹھکانے لگائے گئے اپنے 1100 ارب بچانے کے لیے بدماشوں کا یہ ٹولہ عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے کچل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی کرپشن بچانے کے لیے جس طرح مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے اس کے بعد تو ہم کسی بھی وقت سری لنکا کی طرح مکمل طور پر معاشی و سیاسی انحطاط کا شکار ہو سکتے ہیں. قومی آواز کی بھی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں. عنوان ہے کہ عدالتی پھٹکار کے باوجود ڈھٹائی برقرار. اس بات میں نہ پہلے کبھی کوئی شک تھا اور نہ اب ہے کہ بی جے پی نے اگرچہ نپور شرما کو پارٹی سے معطل کر دیا لیکن اب بھی پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے. صرف پارٹی ہی نہیں بلکہ حکومت بھی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. بی جے پی ہو یا موجودہ حکومت وہ عدالتی فیصلے یا حکم کو اپنے حساب سے لیتی ہیں. یعنی اگر وہ فیصلہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو اس پر کاروائی ہوتی ہے اور نہیں کرتا تو کاروائی نہیں ہوتی. تازہ مثال تیستا سیتل وارڈ کی ہے جب سپریم کورٹ نے گجرات فسادات کے سلسلے میں زکیہ جعفری کی عرضی خارج کی اور یہ بھی کہہ دیا کہ عرضی داخل کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے تو اگلے ہی روز زکیہ جعفری کے شریک عرضی گزار تیستا سیتل وارڈ کو گرفتار کر لیا گیا. تیستا سیتل وارڈ وہ خاتون ہے جنہوں نے گجرات فسادات کے متاثرین کی قانونی مدد کی اور اب بھی کر رہی تھیں لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان پر کئی الزامات لگا دیے گئے. لیکن جب اسی سپریم کورٹ نے نپور شرما سے کہا کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگے تو نہ تو پولیس حرکت میں آئی اور نہ ہی حکومت, جبکہ عدالت نے دہلی پولیس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا اور اشاروں اشاروں میں حکومت پر بھی نکتہ چینی کی تھی. اور اب نظر ڈالتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی بعض تفصیلی خبروں پر. اور یو این آئی کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ بی جے پی لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی جنتا پارٹی پر زور دیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے منتر پر عمل کرتے ہوئے مطمئن کرنے کے بجائے تکمیل کے لیے کام کرے تبھی ایک بڑے بھارت کا خواب پورا ہوگا. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے نامہ نگاروں کو مسٹر مودی کے خطاب کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مسٹر مودی نے بی جے پی کی تاریخ اور ترقی کے سفر کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا. انہوں نے تلنگانہ کے بی جے پی کارکنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد ہمارے لیے بھاگیہ نگر ہے. حیدرآباد میں سردار پٹیل نے ایک ایسے ہندوستان کی بنیاد رکھی تھی جسے توڑنے کی کئی کوششیں کی گئیں. اب ایک بھارت سے شریشٹھ بھارت تک کے سفر کو مکمل کرنے کی ذمہ داری ہی بی جے پی کے کاندھوں پر ہے. اور اب ایکسپریس نیوز کی یہ تفصیلی خبر. عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہوتے ہی وزیر اعظم فوری پیٹرول سستا کریں گے مریم نواز. مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر افسوس اور دل خون کے آنسو روتا ہے مگر اطمینان ہے کہ قوم کو قیمتیں بڑھنے کی درست وجہ معلوم ہے. عالمی مارکیٹ میں $1 قیمت کم ہونے پر شہباز شریف اسی روز پیٹرول سستا کر دیں گے. لاہور کے علاقے دھرم پورہ میں حلقے پی 158 ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ میں جانتی ہوں مہنگائی ہے مگر ہم نے بہت مجبوری میں قیمتیں بڑھائی ہیں، اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو کبھی قیمت نہ بڑھتی۔ آپ کو آج جن تکالیف کا سامنا پڑ رہا ہے ان سے آپ کو نکالنے کے لیے جان لڑا دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ نواز شریف نے 2013 میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل ختم اور 2016 میں آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، مگر عمران خان نے ملک کو اندھیروں اور آئی ایم ایف کے چنگل میں دوبارہ سے بری طرح پھنسا دیا۔ آپ بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے خادم ملک کو دوبارہ اندھیروں اور تمام مسائل سے باہر نکال دیں گے۔ اسنا نیوز کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ یوکرین کو دیے جانے والے مغربی ہتھیار بلیک مارکیٹ میں بک رہے ہیں۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، برطانیہ اور دوسرے نیٹو رکن ممالک کی جانب سے یوکرین کو فراہم شدہ ہتھیار اسلحے کی غیر قانونی اور بلیک مارکیٹوں کو جنم دے چکے ہیں۔ اس مارکیٹ میں نہ صرف چھوٹے ہتھیار بلکہ جویلن اینٹی ٹینک سسٹم اور فونکس خودکش ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ رشیا ٹوڈے کے کئی رپورٹروں نے بھیس بدل کر اس بلیک مارکیٹ میں سرگرم افراد تک رسائی حاصل کی اور ایک لین دین میں $4,000 دے کر خودکش ڈرون طیارہ خرید لیا۔ امریکی سڑک کے کنارے نصب کیے جانے والے بموں کی جب خریدنے کی خواہش ظاہر کی گئی تو انہیں بتایا گیا کہ سارے مائن بک چکے ہیں۔ اضافی رقم دے کر دوسرے ملک میں بھی ان ہتھیاروں کی ڈیلیوری ممکن ہے۔ انٹرپول کے سربراہ یورگن اسٹاک نے گزشتہ میں خبردار کیا تھا کہ یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں ترقی یافتہ مغربی ہتھیار بلیک مارکیٹ اور وہاں سے تباہ کار گروہوں کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوکرین کے صدر نے اس سے قبل اطمینان دلایا تھا کہ مغربی ہتھیاروں کو بلیک مارکیٹ میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات، اور پھر ہماری نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے اس وقت پہلے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مفسر قرآن شیخ طبرسی کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، کتاب مجموع بیان شیخ طبرسی کی مشہور ترین تفسیر ہے جو 6 ہجری قمری میں عربی زبان میں تحریر کی گئی۔ اس تفسیر کا طرز تحریر و تدوین تمام شیعہ اور اہل سنت کے تفاسیر کے درمیان بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اہل سنت کے مفتی شیخ شلتوت اس تفسیر پر اپنے ایک مقدمے میں اس طرح لکھتے ہیں، مجموع بیان تفسیری کتابوں کے درمیان بے مثال ہے۔ یہ تفسیر بہت عظیم اور گہرے مطالب اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس لیے ایک خاص امتیاز اور خصوصیت کی حامل ہے کہ جس کی نظیر اس سے قبل کی تفسیروں اور اس کے بعد کی تفسیروں میں نہیں ملتی۔ سامعین، ایک جوان طالب علم سراسیما مدرسہ علمیہ سے دوڑتا ہوا باہر آیا اور بزرگ سادات آل زبارہ محمد بن یحییٰ کے گھر کی طرف دوڑا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور تیزی سے سانسیں لے رہا تھا۔ ان کے گھر پہنچا اور دق الباب کیا۔ محمد بن یحییٰ دروازے پر آیا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ جوان طالب علم نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، شیخ طبرسی، شیخ طبرسی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ محمد بن یحییٰ یہ خبر سن کر زمین پر بیٹھ گئے، ایک آہ کھینچی اور اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور اپنے آنسوؤں کو خشک کیا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کہا کہ شہر کے مختلف محلوں اور علاقوں میں جائیں اور لوگوں کو امین الاسلام طبرسی کے انتقال کی خبر سے مطلع کریں۔ پورا شہر سوگوار اور غم و اندو میں ڈوبا ہوا تھا۔ عوام کی ایک بڑی تعداد شیخ طبرسی کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی۔ شیخ طبرسی کے جنازے کو تابوت سے باہر نکالا گیا اور قبر میں رکھ دیا گیا۔ آخری سنگ قبر رکھنے سے پہلے ہی شیخ طبرسی کی بائیں آنکھ میں ایک ذرا سی حرکت ہوئی، لیکن کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوا۔ مزدوروں نے ان کے قبر میں مٹی ڈال دی اور پھر اس پر کالا کپڑا بھی اڑا دیا۔ آفتاب دھیرے دھیرے غروب کر رہا تھا۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے قبر پر فاتحہ پڑھا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ سامعین، رات کے وقت جب کوئی بھی قبرستان میں نہیں تھا، شیخ طبرسی دھیرے دھیرے قبر میں آنکھیں کھولی۔ کافور کی تیز خوشبو اور مرطوب مٹی کی مہک سے ان کے مشام کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھیں رفتہ رفتہ تاریکی کی عادی ہو رہی تھیں۔ ان کا بدن سفید کفن میں لپیٹا ہوا تھا اور اب وہ دھیرے دھیرے سب صورتحال سمجھ گئے تھے۔ ان کو یاد آیا کہ طلبہ کو درس پڑھاتے وقت ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اس کے بعد انہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ اب جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو خود کو قبر میں پایا۔ وہ ابھی زندہ تھے اور زندہ درگور ہو گئے تھے۔ شیخ طبرسی اپنے سینے کی خرخراہٹ کی آواز سن رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آرام سے لیٹے رہے۔ انہیں اپنے بچپن کا دور یاد آ رہا تھا کہ ان کے والد حسن بن فضل نے ان کو بہت جلدی مکتب میں بھیج دیا تھا اور ان کو بچپن سے ہی علم سیکھنے اور قرآن پڑھنے کا شوق تھا۔ عربی ادب، قرآت، تفسیر، حدیث و فقہ، اصول و کلام کو سیکھنے میں انہوں نے غیر معمولی انتھک کوششیں انجام دی تھیں، یہاں تک کہ ہر موضوع میں وہ صاحب نظر ہو گئے تھے۔ باوجود کہ اس زمانے کے مدرسوں میں ریاضی اور الجبرا جیسے علوم رائج نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ان علوم کو بھی حاصل کیا اور ان کا شمار علم ریاضی کے ماہرین میں ہوتا تھا۔ سامعین، زندگی کے ایام یکے بعد دیگرے تیزی سے گزر گئے۔ جب ان کی عمر 54 سال کی تھی، سادات الزوارہ نے شیخ کو سبزوار میں مدعو کیا۔ ان کے ساتھ خاندانی تعلقات تھے۔ شیخ طبرسی نے ان کی دعوت قبول کی اور سبزوار آ گئے۔ سبزوار میں شیخ کا پہلا اقدام مدرسہ دروازہ عراق کی ذمہ داری سنبھالنا تھا۔ چنانچہ ان کی نگرانی اور رہنمائی نے اس مدرسے کو ایک بڑے اور اہم حوزہ علمیہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس جگہ کی ثقافتی اور علمی منزلت نے ایران کے بہت سے دور دراز علاقوں کے طلباء کی توجہ اس جانب مبذول کر دی تھی۔ بہت سے نوجوان طلباء کمال تک پہنچنے اور دین کی خدمت کے جذبے سے اس مدرسے میں تحصیل علم میں مشغول ہو گئے اور شیخ طبرسی سے فقہ و تفسیر جیسے مختلف علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سامعین، طبرسی نے قبر میں آنکھیں کھولی تو ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ جگہ محدود تھی اور شیخ کے چہرے اور پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا۔ اس وقت ان کو اپنے دل کی خواہش یاد آ گئی۔ جوانی کے عالم ہی سے شیخ کو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی دلی آرزو تھی۔ کچھ عرصے پہلے محمد ابن یحییٰ آل زبارہ کے بزرگ نے بھی ان سے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن جب بھی وہ لکھنا شروع کرنا چاہتے تھے، اچانک انہیں کوئی نہ کوئی کام پیش آ جاتا تھا۔ اب جب کہ شیخ طبرسی نے خدا کو اپنے قریب محسوس کیا تو اپنے خدا سے گڑ گڑا کر کہنے لگے، میرے خدا، اگر میں بچ گیا اور قبر سے باہر نکل گیا تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ انہوں نے نذر کی کہ خدایا، تو مجھے اس مخمصے سے نجات دلا تاکہ میں اپنی زندگی اسی کام میں صرف کر سکوں۔ ابھی آپ اپنے پروردگار سے یہ دعا اور التجا کر ہی رہے تھے کہ ایک کفن چور قبرستان میں آیا اور خدا لیے ہوئے شیخ طبرسی کی قبر کا رخ کیا۔ اس نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ قبرستان میں خاموشی تھی اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے قبر سے کالا کپڑا ہٹایا اور کدال سے کھودنے اور بیلچے سے مٹی پھینکنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹھنڈی ہوا شیخ کے رخساروں کو چھونے لگی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور زور زور سے سانس لینے لگے۔ کفن چور سانس کی آواز سن کر گھبرا گیا اور اس نے بھاگنا چاہا، لیکن شیخ طبرسی نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا، ڈرو نہیں، مجھے سکتا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے دفن کر دیا۔ تم مجھے بچانے کے لیے خدا کے فرشتے بن کر آئے ہو، تم مجھے بچا لو۔ اس کفن چور نے آپ کو کندھے پر اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا۔ طبرسی نے اپنا کفن اور مال اس کفن چور کو ہدیہ کر دیا۔ اس کفن چور نے اپنے اس گھناؤنے فعل سے توبہ کر لی۔ پھر امین الاسلام نے مجمع البیان تالیف کی۔ سامعین، شیخ طبرسی نے اپنی تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن کو 7 سال کے عرصے میں شیخ طوسی کی تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن سے اقتباس کے ساتھ تدوین کیا اور مختلف قرآنی فنون کو الگ الگ اور منظم و مرتب شکل میں پیش کیا۔ یہ مخصوص نظم و ترتیب اس بات کا باعث بنی کہ شیعہ اور سنی علماء نے اس تفسیر کو دوسری بہت سی تفسیروں پر ترجیح دی ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ سنی عالم دین اور مفتی شیخ شلتوت اس تفسیر کے تعارف میں لکھتے ہیں، مجمع البیان تفسیری کتابوں میں منفرد ہے۔ مجمع البیان تفاسیر میں ایک بے مثال تفسیر ہے۔ یہ تفسیر اپنی جامعیت، عمیق اور متنوع مطالب، فصل بندی اور منظم ترتیب کی وجہ سے کتب تفاسیر میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ مجمع البیان کی اہمیت اس کی جامعیت، مطالب میں اتقان و استحکام، دقیق ترتیب، روشن اور مفید تفسیر اور تنقید میں انصاف کی رعایت کی وجہ سے ہے۔ سامعین، مجمع البیان قرات، اعراب، لغات، بیان مشکلات، معنی و بیان کے موارد کے ذکر، شان نزول آیات، شان نزول میں وارد احادیث اور قصص و حکایات کی شرح و تبیین جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ مجمع البیان کے قابل ذکر نکات میں سے ایک اس کے موضوعات اور آیات میں تناسب ہے۔ اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تبرسی شیعہ مفسرین میں ایک بے نظیر مفسر ہیں جو علم مناسبات سے مکمل آگاہ تھے۔ مجمع البیان ادبی تفسیر کا کامل نمونہ ہے۔ علامہ تبرسی اس تفسیر میں پہلے ایک سورے کی چند آیات کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ان آیات میں بیان ہونے والے معارف کو ایک عنوان کے تحت تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے قرآ کے درمیان قرأت میں اختلاف کو حجت کے عنوان سے، اس کے بعد مشکل الفاظ کو عربی گرامر کے تمام قواعد و ضوابط کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اگلے مرحلے میں اسباب نزول، پھر آیات کے اس مجموعے کے مفہوم کو نظم کے عنوان کے تحت دوسرے مفاہیم سے مرتبط کرتے ہوئے ان کی شرح دیتے ہیں۔ سامعین، قرآن کی تفسیر میں اس طرح کی روش اور فصل بندی قارئین کو اپنی مشکلات، جو کہ ان ابواب اور فصول میں سے کسی ایک کے ضمن میں موجود ہوتی ہے، کو بآسانی تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے، اور دوسری تفاسیر کی طرح اپنی مشکل کو دریافت کرنے میں تمام صفحات پلٹانے نہیں پڑتے۔ بعض صورتوں میں شیخ نے آیات کے مفہوم کی پیروی کرتے ہوئے اور مزید وضاحت کے لیے ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس مضمون کو فصل یا باب کے طور پر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ابواب تقوی، ہدایت، توبہ اور اس کی شرائط، اخلاص اور آخر میں لقمان حکیم کی نصیحت اور حکمت کا خلاصہ جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس تفسیر میں بہت سی احادیث اور روایات بھی ہیں جن کی تعداد 1300 سے زیادہ ہے۔ سامعین، شیخ تبرسی کی زندگی کا دور ایران میں مختلف مذہبی فرقوں کے درمیان رسہ کشی اور یہاں تک کہ باہمی تنازع کا دور تھا۔ ایسے حالات میں شیخ تبرسی نے ایک مختلف زاویہ نگاہ کے ساتھ تفسیر کے میدان میں قدم رکھا۔ وہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فکری اتحاد اور مذہبی افہام و تفہیم کے نظریے کی نشو و نما اور احیاء، نیز موجودہ اختلافات کو کم کرنے کے لیے اتحاد کے میدان میں اترے اور اپنے کام کی بنیاد قرآن پاک پر رکھی کہ جو تمام مذاہب کے لیے قابل احترام تھا۔ علامہ تبرسی کی ایک اور خصوصیت مذہبی نظریات میں اعتدال ہے، باوجود اس کے کہ علامہ تبرسی کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ جب مختلف مکاتب فکر کے علماء اور دانشمندان صرف اپنے ہی نظریات اور اعتقادات کو قابل اعتنا سمجھتے تھے اور اپنے مخالفین کی بات کو نقل کرنے سے بے اعتنائی برتتے تھے، لیکن علامہ تبرسی نے اس طرح کے طرز فکر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مختلف اقوال کے نقل کرنے میں کسی قسم کے تعصب کا اظہار نہیں کیا اور تمام اصناف اور ہر قسم کے اقوال کو یکساں نظر سے دیکھا۔ جس قول کو قابل قبول جانا، خواہ وہ قول کسی کا بھی تھا، اسے لے آئے۔ جیسا کہ بعض اس حوالے سے علامہ تبرسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تر عامہ مفسرین سے نقل و قول کرتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ تبرسی مختلف آراء اور اقوال کے نقل کرنے میں ان کے ناموں کے مقدم یا مؤخر کرنے میں بھی کسی قسم کی غرض مندی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ سامعین، علامہ تبرسی بہت سے دیگر مؤلفین کے برخلاف اپنے مخالفین کی نسبت طعن و تشنیع، اعتراض اور تحقیر کرنے سے اجتناب کرتے تھے، جیسا کہ تفسیر جوامع الجامع کے آغاز میں صاحب کشاف زمخشری کو، جو حنفی اور معتزلی المسلک ہیں، نیکی اور بڑائی سے یاد کرتے ہیں اور ان کے اپنے ہم عصر ہونے کے حجاب کو والائے طاق رکھتے ہوئے ان کی اس تالیف کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا علامہ تبرسی کی یہ روش اور اسلوب نگارش نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ تمام محققین اور مؤلفین کے لیے قابل تقلید بھی ہیں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی. تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے.
پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی پیداوار میں 440,000 بیرل یومیہ کا اضافہ. چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہم ہیں, شہباز شریف. یورپ کو اپنا گیس کا استعمال ایک تہائی کم کرنا ہوگا, توانائی کی عالمی ایجنسی.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. براعظم افریقہ ایرانی تجارت کی نئی منزل بن گیا ہے. افریقہ کے 5 ملکوں سے تجارت میں نمایاں اضافہ اس دعوے کا ثبوت ہے. ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوبی افریقہ, موزمبیق, نائجیریا, آئیوری کوسٹ اور سوڈان نے گزشتہ 2 مہینوں کے دوران ایران سے کافی مقدار میں سامان خریدا ہے. دوسری جانب گزشتہ سال سے افریقی ممالک سے وفود کی آمد رفت میں اضافہ ہو گیا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افریقہ کے حکام اور تاجر ایران کے ساتھ تجارت کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کے سربراہ علی رضا پیمان پاک نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ ایرانی حکومت نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے پالیسی پر اثر نو غور کیا ہے اور ماضی میں جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ سمیت بعض مارکیٹوں کو نظر انداز کیا گیا اور ہم ان ملکوں, خاص طور پر افریقی ملکوں کے ساتھ تجارت کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افریقہ کے لیے ایران کی برآمدات میں اس وقت 100% اضافہ ہوا ہے, لیکن اس کی مقدار زیادہ نہیں ہے اور اس میں اضافے کی بے پناہ گنجائش موجود ہے. ایران پر عائد سخت پابندیوں کے باوجود اس کے تیل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. تفصیلات ناہید انوری کی زبانی.
برٹش پیٹرولیم کمپنی نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود 3 سال کے بعد 2021 میں ایرانی تیل کی پیداوار میں کمی کا سلسلہ رک گیا اور 2021 میں ایران کے خام تیل اور نیچرل گیس کنڈنسنٹ کی پیداوار میں 16% سے زیادہ اضافہ ہوا اور اس کا حجم 31,70,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گیا ہے. برٹش پیٹرولیم نے 2022 میں عالمی توانائی کے اعداد و شمار کے بارے میں اپنی 71ویں سالانہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جو عالمی توانائی کے شعبے کی معتبر ترین رپورٹ سمجھی جاتی ہے. برٹش پیٹرولیم کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں ایران کی تیل کی پیداوار 27,30,000 بیرل یومیہ تھی, جو 2021 میں بڑھ کر 31,70,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی. اس طرح 2020 کی نسبت 2021 میں اس میں 440,000 بیرل یومیہ کا اضافہ ہوا ہے. اس طرح ایران خام تیل اور نیچرل گیس کنڈنسنٹ کی پیداوار کے لحاظ سے گزشتہ سال دنیا میں 7ویں نمبر پر تھا.
ایران کی فرنیچر مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز یونین کے سربراہ حسن احمدیان نے کہا ہے کہ فرنیچر کی صنعت خاص اہمیت کی حامل ہے اور ایران اس صنعت میں علاقے کے ایک اہم مرکز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرنیچر کی صنعت کا شمار گاڑیوں کی صنعت کے بعد ایران اور دنیا کی سب سے بڑی چھوٹی اور متوسط صنعتوں میں ہوتا ہے، اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حسن احمد ریان کا کہنا تھا کہ ایران کی 8 کروڑ کی آبادی میں فرنیچر کی صنعت روزگار کے 8% مواقع پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرنیچر کی صنعت اقتصادی لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، اور اس کی اقتصادی اہمیت کی وجہ سے ایران اس صنعت میں علاقے کے ایک اہم مرکز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران میں افرادی قوت اور سستی توانائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر فرنیچر کی صنعت کو سہولیات فراہم کی جائیں تو وہ اس کی 1 ارب ڈالر سے زائد کی برآمدات کر سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے اقتصادی تعاون میں فروغ پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی و پیش رفت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک چینی کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی کوریڈور سی پیک کو ایک اہم منصوبہ قرار دیا کہ جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہباز شریف نے چینی کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں قابل تجدید توانائیوں، خاص طور پر سولر انرجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر رہی ہے۔ بازرے کے سی پیک منصوبے میں چین 60 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مضبوط ہوگا، لیکن مغرب، خاص طور پر امریکہ نے ہمیشہ اس منصوبے کی مخالفت کی ہے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کارخانوں کو بندرگاہوں اور گوداموں میں موجود خام چینی کے ذخائر کو برآمد کرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔ برازیل کے بعد دنیا میں چینی برآمد کرنے والے دوسرے بڑے ملک ہندوستان سے اضافی چینی کی برآمد سے دنیا میں خام چینی کی قیمت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ان اضافی ذخائر کا اندازہ تقریباً 5 لاکھ ٹن لگایا گیا ہے، کہ جس میں سے تقریباً 2 لاکھ ٹن چینی ہندوستان کی بندرگاہوں پر ذخیرہ کی گئی ہے۔ تجارتی، صنعتی اور سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال کے دوران ہندوستان کی ریکارڈ 10 ملین ٹن چینی کی برآمدات میں سے تقریباً 4.5 ملین ٹن خام چینی تھی، جبکہ باقی سفید چینی تھی۔ ہندوستان نے گزشتہ چند برسوں کے دوران خام چینی کی بڑی مقدار برآمد کی ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے صدر آدتیہ جھنجھنوالا نے کہا ہے کہ چونکہ خام چینی کو ملکی مارکیٹ میں فروخت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کی برآمد منطقی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ہندوستان کی حکومت نے یہ کہہ کر دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا تھا کہ ممکن ہے وہ اپنی گندم اور چینی کی برآمدات کو روک دے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ عالمی بینک کے سربراہ ڈیوڈ مالپاس نے کہا ہے کہ ممکن ہے قیمتوں کو دوبارہ کنٹرول کرنے میں برسوں لگ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور دیگر بڑے ملکوں کو ایسے افراط زر اور مہنگائی میں اضافے کا سامنا ہے کہ جس کی مثال حالیہ اشروں کے دوران نہیں ملتی ہے، اور عالمی سطح پر افراط زر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ افراط زر کو کنٹرول کرنے میں کئی مہینے یا شاید 2 سال کا عرصہ لگ جائے۔ عالمی بینک کے سربراہ کا کہنا تھا کہ افراط زر میں ریکارڈ اضافے اور خوردنی تیل، گندم اور کھاد جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ بعض ملکوں کے لیے اقتصادی جمود سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اناج اور غلے کی کمی سے ممکن ہے غریب ملکوں میں عدم استحکام پیدا ہو جائے۔ دوسری جانب واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کھاد اور کیڑے مار دواؤں کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے امریکہ میں زرعی صنعت کو پیداوار میں کمی کے خطرے کا سامنا ہے۔ امریکی کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فصلوں پر کیڑے مار دواؤں اور اسپرے کا استعمال کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آئی ای اے نے یورپی یونین کے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے گیس کے استعمال کو 30% کم کر دیں۔
توانائی کی عالمی ایجنسی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ملکوں کو آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں قدرتی گیس کے استعمال میں نہ صرف 30% کمی کرنا ہوگی، بلکہ اسے روسی گیس کی فراہمی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ توانائی کی عالمی ایجنسی کے سیکرٹری جنرل فاتح بیرول نے اس بارے میں کہا کہ یورپ کو روسی گیس کی فراہمی مکمل منقطع ہونے کی وجہ سے اس یونین کے گیس کے ذخائر موسم سرما سے پہلے اوسط سطح سے نیچے آ جائیں گے، جس سے یورپی یونین کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ روس نے جون کے شروع میں ٹیکنیکل مسائل کی بنا پر نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن سے یورپ کو گیس کی فراہمی 60% کم کر دی تھی۔ اگر رواں سال کے آخر تک یورپ کو روسی گیس کی فراہمی مکمل طور پر رک گئی تو یورپ اپنے گیس کے ذخائر کو بھر نہیں سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ کو یکم نومبر تک اپنے گیس کے ذخائر کو 90% بھرنا ہوگا، لیکن روسی گیس کی فراہمی منقطع ہونے سے ایسا نہیں ہو سکے گا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر قدرتی گیس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، جبکہ اس وقت گیس کی قیمت گزشتہ سال کی نسبت 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔
چین کے سرکاری میڈیا نے وزیراعظم لی کی چیانگ کے حوالے سے کہا ہے کہ چینی اقتصاد کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اپنے اقتصاد کو معمول کے راستے پر لانے اور بے روزگاری کی شرح کو جلد از جلد کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ چینی وزیراعظم نے مزید کہا کہ اس وقت اقتصادی استحکام کے لیے پالیسی پیکج پر تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے اور مجموعی طور پر اقتصادی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن اس کی بنیاد ابھی تک مضبوط نہیں ہوئی ہے۔ مئی کے مہینے میں چین کے اقتصاد میں بہتری کی علامات رونما ہوئی اور بے روزگاری کی شرح میں بھی کمی واقع ہوئی۔ چین کے وزیراعظم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوسری سہ ماہی میں معقول اقتصادی ترقی کے لیے کوشش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.